की गई उर्दू VOA की खुसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब ऐप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों के एक बुलेटिन के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। امریکی نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد خطے کے دورے کے سلسلے میں پاکستان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ افغان مفاہمت عمل میں پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد امبیسیڈر زلمے خلیلزاد نے وزارت خارجہ میں پاک امریکہ دو طرفہ مشاورتی اجلاس میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن و امان کی صورتحال، افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شمالی وزیرستان سے ملحقہ افغانستان کے سرحدی صوبے خوست کی طرف نقل مکانی کے بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ سرحد پار سے افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں لگ بھگ 1600 خاندان وزیرستان کے علاقوں سے آئے ہیں۔ ایک صوبائی عہدیدار نے سرحدی علاقوں میں فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں نقل مکانی کے خدشات کا اظہار کیا ہے، مگر ایک قبائلی رہنما کا موقف ہے کہ 2014 کے وسط میں نقل مکانی کرنے والے سرحدی علاقوں میں واپس آئے تھے اور فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں واپس خوست چلے گئے تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کے 6 مطالبات میں سے کسی پر عمل نہیں کیا، لہذا وہ حکومت کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔ اہم اتحادی جماعت کی جانب سے علیحدگی کے اعلان کے بعد حکومت کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے بجٹ منظور کروانا آسان نہیں ہوگا۔ اور ساہیوال کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں 8 بچے جان بحق ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بچوں کی ہلاکت مبینہ طور پر ایئر کنڈیشن کی خرابی کے باعث ہوئی۔ ترجمان وزیر اعلی پنجاب کہتے ہیں کہ صرف 3 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ سیاسی رہنما بچوں کی ہلاکت پر سیاست نہ چمکائیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال کے سرکاری ہسپتال میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شدید گرمی میں بچوں کے وارڈ میں اے سی مبینہ طور پر خراب ہونے سے DHQ ہسپتال میں درجہ حرارت بڑھا، جس کے باعث 8 بچے انتقال کر گئے۔ بچوں کی ہلاکت پر ان کے والدین اور شہریوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ رفاقت علی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں چلڈرن وارڈ میں 8 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ نے بتایا کہ 5 بچوں کی ہلاکت ایئر کنڈیشن چلتے ہوئے، جبکہ 3 بچوں کی ہلاکت 16 گھنٹوں کے دوران اے سی بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی۔
گیس کا بیسیکلی ایشو نہیں تھا، اس کے کمپریسر کا ایشو تھا۔ ابھی بھی ریپلیس کیا ہے، اس کا کمپریسر چینج ہو، اور ابھی اس چیز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 15-20 دنوں سے وہ آف اینڈ آن اے سی چلتا بھی رہا، خراب ہوا، پھر چلتا رہا، پھر صحیح کروایا گیا۔ جو کل رات تک تھی ٹوٹل، کل صبح سے لے کر شام تک، وہ تقریباً 8 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔
سرکاری ہسپتال میں عید الفطر سے چند روز قبل بچوں کی ہلاکت پر اپوزیشن رہنما بھی خاصے برہم دکھائی دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ساہیوال کے ہسپتال میں نومولود بچوں کی ہلاکت دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، جس کا سبب مجرمانہ غفلت ہے۔ ترجمان وزیر اعلی پنجاب ڈاکٹر شہباز گل نے ساہیوال میں نومولود بچوں کی ہلاکت کے معاملے پر اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعلی پنجاب نے اس معاملے پر محکمہ صحت اور کمشنر ساہیوال کو انکوائری کا کم دیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں میں سے 2 بچے پرائیویٹ ہسپتال سے سیریس حالت میں ایمرجنسی میں منتقل ہوئے تھے۔ ان 2 بچوں کی ہلاکت ایمرجنسی وارڈ اور 1 بچے کی ہلاکت پیڈز وارڈ میں ہوئی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ صرف 3 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور بچوں کی ہلاکت کی وجہ ایئر کنڈیشن کا نہ چلنا کہنا بے بنیاد اور محض پروپیگنڈا ہے۔
وہاں پہ ایئر کنڈیشن ٹرپ ضرور ہوا ہے ایمرجنسی میں پچھلے 2-3 دن میں، لیکن ایئر کنڈیشن خراب نہیں ہے مکمل۔
پنجاب کے میدانی علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبہ کے بیشتر شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے سیکرٹری ہیلتھ اور کمشنر ساہیوال ڈویژن سے واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 دہائیوں سے جاری شورش نے ریاست کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ خاص طور پر جولائی 2016 میں معروف عسکری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد وادی کشمیر میں 5 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی ریاست کی اقتصادیات کے لیے غیر معمولی طور پر نقصان دہ ثابت ہوئی۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری شورش ریاست کے معاشی حالات پر بری طرح اثر انداز ہوئی ہے۔ خاص طور پر جولائی 2016 میں معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی بھارتی فوج کے ساتھ مبینہ جھڑپ میں ہوئی ہلاکت سے پیدا شدہ گہری کینی صورتحال نے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا، وہیں یہ ریاست کی معاشی تنزلی کا باعث بھی بنی۔ حکومت کی طرف سے تیار کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ برہان وانی کے مارے جانے کے بعد وادی کشمیر میں 5 ماہ تک جاری رہنے والی بد امنی کی وجہ سے ریاست کو 16,000 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاست بالخصوص وادی کشمیر، جہاں شورش بلا تخفیف جاری ہے، کی معیشت حکومتی اداروں اور دوسرے اسٹیک ہولڈروں کی مسلسل اور انتھک کوششوں کے باوجود سنبھل نہیں پائی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا سیاحت کا شعبہ ہے۔ ٹور آپریٹر روف ترمبو کا کہنا ہے،
جو یہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا رہتا ہے پولیٹکس کے حوالے سے، چاہے وہ ہڑتال ہیں چاہے اور کوئی اور مس اپ ہوتا ہے کہیں پر، تو اس کی وجہ سے تو بہت ہی حد تک ہماری جو انڈسٹری ہے ٹوریزم کی وہ متاثر ہوئی ہے پچھلے بہت سے سالوں سے۔
اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کے اندر پائی جانے والی صورتحال نے سیاحت کے ساتھ ساتھ کاروبار کے دوسرے شعبوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ مظاہروں، تشدد، عسکریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف حفاظتی دستوں کی طرف سے کی جا رہی کارروائیوں، کرفیوز اور ہڑتالوں کے نہ رکنے والے سلسلے کی وجہ سے زندگی کے معمولات اکثر درہم برہم رہتے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ سرکردہ تاجر اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر شیخ عاشق،
پچھلے 30 سال سے پورا ہم وٹنس ہے اس بات کا کہ جب بھی کانفلکٹ سٹیٹ میں ہماری جو اکانومی ہے وہ کرشڈ اور کرمبلڈ ہے، اور اس کا میرے خیال سے ریزن یہی ہے کہ سٹیٹ میں بالکل ڈسٹربڈ ہے اور عام حالات نہیں ہیں کاروبار کرنے۔ نمبر ون، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی سیکٹر ہیں، وہ ہارٹیکلچر ہو، ہینڈی کرافٹ ہو، ٹوریزم ہو، یہ افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی نہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے کانفلکٹ سٹیٹ جو ہوتی ہے اس میں ڈیولپمنٹل جو کام ہوتے ہیں وہ بھی بہت سلو ہوتے ہیں پیس پہ۔
شیخ عاشق کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیری تاجروں کا مقابلہ بھارت کی دوسری ریاستوں اور شہروں کے ہم پیش افراد سے ہے، کیونکہ کاروبار کرنے کے معیار اور قوانین سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن کشمیر کے نامساعد حالات ریاست کے تاجر طبقے کے لیے انتہائی پریشان کن ہیں۔ سری نگر کے مرکزی بازار لالچوک کے ایک دکاندار نواز احمد بابا نے تاجروں کو درپیش صورتحال کا خلاصہ کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ روز بروز جو یہ ہڑتالیں ہوتے ہیں اور کارڈن بھی ہوتے ہیں، تشدد ہوتے ہیں، ہمارا دکان یا بزنس پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اس سے جو بھی کوئی اثر پڑتا ہے وہ بزنس مین پر زیادہ پڑتا ہے۔ دیکھو پچھلے سال بھی میں نے پچھلے ایک ڈیری بھی میں نے بنایا، 1990 سے میں نے ایک ڈیری بنائی ہے جس میں تقریباً 5 سال دکانیں بند کیا ہے 1990 سے۔
نواز احمد نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے پاکستانی ہم منصب عمران خان سے اپیل کی کہ وہ ضد چھوڑ دیں اور مل بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کا پائیدار حل ڈھونڈ لیں، تاکہ ان کے بقول کشمیریوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین ان پر حکومت کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا توڑ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت کے قومی سیاسی دائرے میں شامل مقامی لیڈر بھی لوگوں کے ساتھ رابطے کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر خاصے سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ سری نگر سے ایک بار پھر یوسف جمیل۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور ان کے قائدین کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے حکومت نے کئی طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ انہیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے اور نہ عوام سے بلا روک ٹوک ملنے جلنے کی چھوٹ۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں کو اکثر ان کے گھروں میں نظر بند رکھا جاتا ہے یا پھر حراستی مراکز میں قید کیا جاتا ہے۔ عہدیدار ان قدگنوں کے لیے جواز پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریاست کی حفاظتی صورتحال چونکہ اطمینان بخش نہیں ہے، اس لیے اگر علیحدگی پسندوں کو سیاسی سرگرمیاں بے ضبط طریقے پر جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس سے معاملات مزید سنگین ہو سکتے ہیں اور عوامی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
اپوزیشن ان حکومتی پابندیوں کو غیر جمہوری، جابرانہ اور اظہار خیال کی آزادی کا حق سلب کرنے کا دانستہ اقدام قرار دیتی ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرتی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حوصلہ شکن صورتحال میں سوشل میڈیا کو عوام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک کار آمد آلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور اس طرح اس پر عائد پابندیوں کو بڑی حد تک بے اثر کرنے میں کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق،
ہم نے کوشش کی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا ایک ریچ جو ہے وہ تحریک پسند جماعتوں کا ہے، خاص کر اگر ہم فیس بک کی بات کریں یا ٹویٹر کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ یوٹیوب کے ذریعے پیغامات جاتے ہیں تو ایک اچھا خاصا ایک میں کہوں گا کہ ایک تحریک چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ کم سے کم یہاں کے حالات کے حوالے سے عالمی دنیا کو بھی آگاہ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی روابط اور ایک تعلق پیدا کیا جا سکے۔
بھارت کے قومی سیاسی دائرے میں شامل علاقائی جماعتیں اور ان کے قائدین بھی لوگوں کے ساتھ رابطے کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو خوب استعمال کر رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ ٹویٹر پر سب سے زیادہ سرگرم رہنے والے بھارتی سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے ٹویٹر فالوورز کی تعداد 30 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ ایک اور سابق وزیر اعلی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی بھی اپنے حلقے اثر سے رابطے میں رہنے اور زیادہ سے زیادہ ممکنہ حامیوں تک پہنچنے کے لیے پچھلے چند ماہ سے ٹویٹر پر خاصا سرگرم نظر آ رہی ہیں۔ تاہم صحافی اور تجزیہ نگار شیخ عبد القیوم، بھارت نواز اور آزادی پسند لیڈروں کی سوشل میڈیا پر سرگرمیوں کو دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔
یہاں پہ انٹرنیٹ کٹ جاتا ہے پلک جھپکنے کے ساتھ سو مین اسٹریم لیڈروں کا اگر یہاں یہ خیال ہے کہ وہ ریچ آؤٹ پبلک کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹویٹر یوز کر کے سوشل میڈیا، اس سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مین اسٹریم لیڈر جو یہاں کے ہیں وہ کتنے دور ہیں یہاں کے عوام سے۔ اور جو اب آپ نے فرمایا جو کہ سیپریٹسٹ ہیں، علیحدگی پسند ہیں، دیکھیے ان کے لیے بالکل یہ تو ان کی ایکسٹریم مجبوری ہے نا۔ دیکھیے گیلانی صاحب کو اب کتنے سال ہو گئے وہ ہاؤس اریسٹ، میر بھائی صاحب کو ہر جمعہ کے دن جب بھی کہیں ڈاؤن ٹاؤن میں تھوڑا بہت ہنگامہ ہوتا ہے تو میر بھائی صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کو پبلک میٹنگز ایڈریس نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بار میں نے خود بھی سنا کہ جب بھی کہیں کسی وجہ بڑے اجتماع سے گیلانی صاحب نے خطاب کیا تو وہ موبائل فون کے ذریعے کیا، تو ان کے لیے ایک مجبوری ہے کہ ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے۔
سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے عام لوگ بھی اسے اپنے سیاسی عقائد کی تشہیر اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اظہار خیال کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ وہ ان واقعات سے جڑی تصاویر، ویڈیوز وغیرہ بھی فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر ڈالتے ہیں۔ تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بعض عوام دشمن اور شر پسند عناصر سوشل میڈیا کا بے جا اور غلط استعمال کر رہے ہیں، چنانچہ جب بھی ریاست یا اس کے کسی حصے میں انہیں مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ موبائل انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیتے ہیں۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ تشدد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ موبائل انٹرنیٹ سروسز پر بار بار عائد کی جانے والی پابندی کے پیش نظر استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے اور بھارت نواز سیاسی قائدین دونوں نے لیز لائنز لے رکھی ہیں، یا وہ فکسڈ لینڈ لائن فونز پر دستیاب براڈ بینڈ سہولت سے استفادہ کرتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران مسلح تنازع میں 2300 افراد متاثر ہوئے جن میں سے 1317 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعات حکومت کی حامی فورسز یا طالبان حملہوروں کے آپریشنز میں پیش آئے۔ افغانستان میں پرائیویٹ نیوز ایجنسی پجہوک نے اتوار کے روز یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور اس نے کل 34 میں سے 30 اداروں میں اپنے ذرائع سے معلومات کی بنیاد پر یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ہفتے کے روز تجویز دی ہے کہ اگر امریکہ احترام کا مظاہرہ کرے تو ان کا ملک ایران مذاکرات کے لیے رضامند ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بقول ایران مذاکرات کے لیے دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ چین نے کہا ہے کہ اس ماہ کے شروع میں تجارتی مذاکرات کے ٹوٹنے کی پوری ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے اور یہ کہ بیجنگ اصولی معاملات پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اتوار کے روز چین نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس میں جواز پیش کیا گیا کہ امریکہ مذاکرات سے پیچھے ہٹا ہے اور یہ کہ محصولات دونوں ملکوں کے تجارتی مسائل حل نہیں کریں گے۔ انسانی حقوق کے گروپس شام کے شمال مغربی شہر میں باغیوں کے ہاتھوں عام شہریوں کی بڑھتی ہوئی زیادتیوں پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور امریکی محکمہ خارجہ ویزا درخواستوں میں طریقہ کار کو تبدیل کر رہا ہے اور اب تقریباً تمام درخواست گزاروں کو ویزا فارم پر اپنا ای میل ایڈریس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فون نمبر جیسی تفصیل دینا ہوگی۔ پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس کو بتایا ہے کہ وہ فوج کو سیاست سے دور رکھے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس سے کسی نے امریکی بحریہ کو ہدایت جاری کی تھی کہ جب صدر ٹرمپ جاپان کا دورہ کریں تو وہاں موجود یو ایس ایس جان ایس مکین نامی جنگی بیڑے کو ان کی نظروں سے اوجھل رکھا جائے۔ آنجانی سینیٹر جان مکین سے موصوب جنگی بحری جہاز کو چھپانے کی وائٹ ہاؤس کی ہدایت سے متعلق خبر سب سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہوئی تھی، اور امریکہ کا محکمہ انصاف الفابیٹ انکارپوریشن گوگل کے خلاف تحقیقات کی تیاری کر رہا ہے کہ آیا اس نے آن لائن کاروبار میں اینٹی ٹرسٹ قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ الف سے یہ تک، اور آج اس کا موضوع ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں تعلیم کی اہمیت، یعنی شخصیت سازی میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور انالسٹ ہیں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور تعلیم میں نئے اور جدید یا جدت والے نظریات اور تصورات کی بنیاد پہ یہاں پہ امریکہ کے اندر سے ایک بڑا ایوارڈ مارٹن لوتھر کنگ وہ حاصل کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر نور، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
جی، تھینک یو سو مچ۔
تعلیم پہ ہم کئی حوالوں سے اور کئی زاویوں سے بات کر رہے ہیں، سو یہ نوکری، یہ پروفیشن، یہ کیریئر، اس چیز کو اگر ایک لمحے کے لیے ساتھ رکھ دیا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، تو اٹ سیلف جو انسان کی اپنا تشخص ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کو نکھارنے میں تعلیم کا کیا کردار ہے؟
دیکھیے، تعلیم ایک تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم ہمیں نالج دیتی ہے۔ نالج کے ساتھ جو ہم نے آج کل تعلیم کو سمجھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈگریز ہوں، انفلیٹڈ گریڈز ہوں، اور کسی حد تک اگر نالج ہمیں ملتا ہے اور ہمارے پاس جابس ہو جائیں، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو، جو کہ بڑا مس انڈرسٹوڈ سا کانسیپٹ ہے، جتنا تھوڑا بہت جو مجھے ایکسپیرئنس ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر کا، پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی ٹیچرس کی ذمہ داری ہے، ٹیچرس یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کریٹیکل جو ایئرس ہوتے ہیں فارمیٹیو بچوں کے، وہ بچے گھر پہ گزارتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایون سائنس بتاتی ہے کہ جو بچے کے پہلے 8 سال ہیں اس کا فزیکلی بچے کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے ریسٹ آف دا ہول لائف، کہ وہ بچوں کو وہ کس طرح سے اپنی اموشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی فزیکل ہے، اور اس کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس کو وہ آگے لے کے کیسے چلتا ہے، یا اپنے آئیڈینٹیٹی کو کیسے منواتا ہے دنیا میں، وہ پہلے 8 سال ہوتے ہیں۔
صحیح۔
تو اگر نالج کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایتھکس کیا ہے، کہ آپ کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کیا غلط ہے اور صحیح ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ایتھکس کا ہے۔ اور ایتھکس جو ہے وہ ایک، اگر آپ اس کو، ویسے تو ظاہر ہم پاکستان میں تو اس کو ریلیجن سے بھی جوڑ کے اور ایتھکس کی بات کرتے ہیں، بٹ ادر وائز ایک،
اور صرف ریلیجن کافی نہیں ہے، مذہب کی تعلیم دینا یا مذہبی اخلاقیات کافی نہیں ہے۔
جی ایگزیکٹلی، ایتھکس۔ اور ابھی ایتھکس کی بات، آج کل ایگزامس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو آپ کو پتا ہے کہ چیٹنگ جو ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی میں سوچتی ہوں کہ کتنا بڑا فلا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، جب بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور چیٹنگ سے ان کو کتنا ڈیمیج ہوتا ہے، جب ان کے پیپر کینسل ہوتے ہیں، وہ اور باقی جو بچے ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب چیٹنگ ان کی، اور یونیورسٹی لیول کی میں بات کر رہی ہوں۔ اور انفارچونیٹلی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے گا ساری جتنی بھی پالیسیز ہماری بنتی ہیں، اور اس میں ریسرچ ہوئی بھی ہے اور فردر بھی ہونی چاہیے، کہ ہم اتنا فوکس اس وقت ڈیسیشن میکرس کا ڈفرنٹ پالیسی چینج کے ساتھ ہائر ایجوکیشن پہ ہے، ایلیمنٹری یا بچوں کی جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں اس کی ایجوکیشن کے اوپر نہیں ہے۔ ویئر ایز کہ آپ کو پتا ہے پہلے 8 سال میں، جیسے میں نے ابھی تھوڑے انیشیلی میں نے کہا کہ 8 سال جو ہوتے ہیں وہ آپ کے وہ ہیں جس میں آپ کی پوری فاؤنڈیشن بچے کی کھڑی ہونی ہے۔ بچے جب ہمارے پاس یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو ان کی بہت حد تک پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے، ہم نے اس کو صرف ایک اسکل دینی ہوتی ہے، فردر تھنکنگ دینی ہوتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ان کو دینی ہوتی ہے، ادروائز وہ بہت چیزیں 20 ایج تک۔
یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو شخصیت سازی ہے اس کا اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ابتدائی سالوں میں دینے کی
ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اندر ہونا چاہیے, جس کو جو 3 سے 8 سال کی ایجوکیشن, اور پری اسکولنگ بھی. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جسے اسکول کے لیے تیار کرنے کے لیے, وہ بھی پاکستان میں اتنا کام نہیں ہے اور پبلک سیکٹر میں بالکل کم ہے اس پر کام. پھر اس کے آپ کی پرسنالٹی کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کی ویکنیسز کیا ہے, اسٹرینتھس کیا ہے, وہ اس کو آپ کا جاننا ہوتا ہے. اور صرف جاننا کافی نہیں ہوتا, اس سے ویکنیسز کو اوور کم کیسے کرنا ہے, اسٹرینتھ سے فائدہ کیسے لینا ہے, یہ بھی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ جو آپ کو ایجوکیشن سے وہ چیز آپ کو ملتی ہے.
ڈاکٹر نور, جب آپ پاکستان میں آپ جیسے ماہرین تعلیم سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ بالکل نئے نئے تصورات ہیں, ایک لحاظ سے بہت ضروری ہے, اس کے اوپر بات تو ہوتی رہتی ہے, سو اچھا بھی لگتا ہے, لیکن فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز ہیں, جو پالیسی ساز ہیں, جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں, وہ بھی ایسا سوچ رہی ہیں یا ان کو یہ فیڈ بیک دی جا رہی ہے اور اس کے لیے وسائل اور اہلیت موجود ہے؟
دیکھیں, اس وقت اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ اسٹڈیز اگر ہم دیکھیں تو اراؤنڈ 20 ملین بچے ہیں جو ایج 5 سے 9 سال کی عمر ہے پاکستان کے اندر. اچھا, ان 20 ملین کے لیے اگر آپ جو دیکھتے ہیں نا, جتنا بھی آپ اس وقت دیکھیے کہ جو ورک فورس ہے ایجوکیشن میں, صرف ٹیچرس کا اگر ہم پرائمری اسکول کے ٹیچرس یا ہائی اسکول کے ٹیچرس کو ہم شامل کریں ورک فورس ان میں دیکھیں, تو ان میں سے آپ کو بہت کم 25% بھی ٹیچرس نہیں ملتی ہیں جن کو ایلیمنٹری ٹیچر کے لیے آپ نے, یا تو ہاں 29% ہیں جن کو ایلیمنٹری ٹیچرس کے لیے وقف کیا ہے, یا ان کی وہ جابس ہیں کہ انہوں نے ایلیمنٹری میں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ 29% از ویری لیس ریشو جو آپ نے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیچرس کو ایلوکیٹ کیا. اب باقی بچے جو ہیں ان کو کیسے ایکسس ہو اس فیسلٹی تک, جو بچوں کو تیار کرنا ہے فردر لائف کے اندر, اور ان کو کیسے ہیلدی ہیبٹس آپ نے سکھانی ہے اس کے اندر, کیسے آپ نے دیکھیں جیسے کلین رہنا, اب یہ بہت سارے بچوں کو یہ ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے, کلین رہتا ہے بچہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے, اور ایک جو ہوتا ہے کہ آپ بات ہی ہے فار انسٹنس بچوں کی ایوری ڈے, اس کے علاوہ جو آپ تھنکنگ اسکلس ان کے بچوں کی ہم سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں, ڈسپلن بچوں کا رہنا, اور باقی چیزوں کو دیکھنا کہ ڈسپلن میں پھر آرٹیکولیٹڈ بات کرنا. اب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں ایون یونیورسٹی لیول کے اوپر کہ وہ ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں آئیڈیا ضرور ہوں گے, بٹ اس کو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے کیا اپنی بات وہ
مربوط انداز میں بیان نہیں کر سکتے.
یہ ساری پرسنالٹی کا حصہ ہے جس میں ایجوکیشن سیکٹر کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وائی میرا کنسرن یہاں یہ ہے.
میں نے یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ جس ایلیمنٹری اسکول سے بھی پہلے کی آپ پری اسکولنگ کی بات کری ہیں ڈاکٹر نور, میں نے یہاں پہ مشاہدہ کیا ہے کلاس رومز میں جا کے, پری اسکولس کے کلاس رومز میں, کہ بچوں کے ساتھ ٹیچر ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے یونیورسٹی لیول کے اوپر بچوں سے بات کر رہے ہوں, وہ کوئی ٹیڈ ٹاک نہیں ہو رہی ہوتی.
ایشو ہے ایگزیکٹلی, اس لیے یہی ایشو ہے, یہ ٹریننگ کا ایشو ہے نا بیسیکلی, کہ ہم نے بچے کو ایک پورا انسان سمجھنا ہے.
بالکل
ٹھیک ہے نا, ہم ان کو اس لیول کے اوپر, اچھا ہم بچوں کے ساتھ اگر ہم خود ہی ان کے ساتھ ڈیسیپٹیو ٹیکٹکس میں چلے جائیں اندر, تو بچوں نے تو وہی چیز سیکھنی ہے نا پھر, تو وہ چیز جو ہے نا ایک ہار, یہ دیکھیے بڑا ایک ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیلیکیٹڈ یہ کام ہے, اسکل اورینٹیڈ کام ہے, جس میں ہم ایک یونیورسٹی کے بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
میں ساتھ ساتھ اپنا ایک مشاہدہ اسی میں پھر بیان کرنا چاہوں گا, ایک اسی طرح بچوں کے گروپ کے ساتھ جو کہ ابھی اسکول جانے والے بھی نہیں ہوئے, ایک گروپ گیا ہے اور وہاں پہ ایک چھوٹے سے کیمپ میں, ایک گیٹ اپ میں, جیسے نانی اما کا گیٹ اپ ہوتا ہے, کہانی سنانے والوں کا گیٹ اپ ہوتا ہے, اس میں خاتون بیٹھی ہیں اور وہ چھوٹے 3-3, 3.5-4 سال کے بچوں کو بٹھا کے پوچھتی ہیں کہ دنیا میں کتنی ریسز ہیں, ٹھیک ہے نا, بچوں سے, اور پھر وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی ریس ہے جس کو ہم ہیومن کہتے ہیں,
ٹھیک ہے نا, اور
یہ بچوں کو بتایا جا رہا ہے, حیران ہو جاتے
ہیں. ہم تو یہاں جزین سکھا رہے ہوتے ہیں نا,
لیکن یہ تو بڑی انٹیگریٹڈ ہے نا, یہ دیکھیں نا ڈاکٹر نور, یہ سسٹم جس کا ہمارا مشاہدہ ہے, جس میں کا آپ کا بھی مشاہدہ ہے, اور آپ وہ چاہتی ہیں کہ اس کا اطلاق ہو پاکستان کے اندر بھی, یہ تو ایک باقاعدہ بنت ہے نا, ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ, ایک لیول دوسرے لیول کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور آپ نرسری لیول پہ جو بچہ لے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کس پروسیس سے گزر کے آیا ہے, اس کے پاس کیا کچھ ہے, سو یہ تو پوری اوور ہالنگ کی ضرورت ہوگی نا, یہ ایک ٹیچر ایک اسکول اس کا اس پہ عمل کر بھی لے گا تو کیا فرق پڑے گا.
ہم نے اس کو ہم نے سگنیفیکینٹلی لیا ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی,
جی
اب ہم دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن کو کنٹرول ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں جی پاور سیکٹر کو کی ریفارمز ہونے چاہیے, ٹیکس ریفارمز ہونے چاہیے, ایگریکلچر میں ریفارمز ہونے چاہیے, ٹیکس بیٹ بڑھانا چاہیے, ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا. لیکن آپ نے ہارڈلی سنا ہوگا کہ ہم کہیں جی کہ ایلیمنٹری لیول کے اوپر بچوں کی ڈیولپمنٹ ہمیں کرنی ہے, یہ ہمارا ایک ٹاسک, نیشنل ٹاسک ہونا چاہیے. کہیں نظر نہیں آتی ہے یہ چیز, اس لیے کہ پالیسی میکر جو ہے انفارچونیٹلی میں نے جیسے کہا وہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر, یہ نہیں انہیں پتا کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہائر ایجوکیشن میں ہوگی. دیکھیے بچوں کو کانفیڈنٹلی بات کرنا, میں نہیں سمجھتی اسد کسی بھی طرح سے, جتنا بھی میرا مشاہدہ کنٹرول لیول کے اوپر, جتنی میں مجھے ٹریولنگ کا موقع ملا ہے اکیڈیمک لائف کے اندر, میں نے دیکھا ہے ہمارے بچے نالج میں اور یا آپ اس سے کہہ لیں کہ اسکل میں کم نہیں ہے دنیا سے, گیون دی سچویشن جو ان کے پاس ہے. لیکن کیا ہے, ہمارے بچوں کے اندر کانفیڈینس نہیں آ رہا. اور کانفیڈینس جو ہے نا وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک تھرو جو ہے نا وہ آپ کے آئی بلنک سے نہیں آ جاتا ہے, اس میں آپ کو ایفرٹ چاہیے. اور وہ ایفرٹ ول اسٹارٹ فرام دی ایج آف جو آپ کی پری اسکولنگ اینڈ دین ایٹ ایئرس تک. ایٹ ایئرس کے بعد بچہ اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ جو آپ نے بلڈ کر دیا, ایک جیسے پلانٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے جس طرح سے ٹریٹ کر دیا, اس کے بعد
ایٹ ایئرس
کے بعد وہ پریکٹس شروع کر دیتا ہے جو
آپ نے انپوٹ. پھر ساتھ میں حوالہ دیتا ہوں کہ دیکھیں نا, یہ جو قوانین ہیں ان کا احترام کرنا, چلنا سکھانا, یہ سب جو ہے وہ اسی عمر کا حصہ ہے, ایون اسکول سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے ان چیزوں کو اپنے والدین پہ اپلائی کر دیتے ہیں. اگر والدین نے ریڈ سگنل کے اوپر گاڑی غلطی سے بھی کراس ہو گئی ہے تو پیچھے بیٹھے 3-4 سال کے بچے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ چیزیں ان کو اپنے ڈے کیئر سے اور اپنے سکولوں سے مل رہی ہیں, وہ اپنے لاس کے, اپنے قوانین کے گارڈین بن رہے ہیں, محافظ بن رہے ہیں. یہ ایک ذہن تیار ہو رہا ہے کہ آپ نے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے.
ایون آپ دیکھیے کہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ٹیکس اویڈنگ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بڑی اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اتنا ٹیکس بچا لیا, اور پیرنٹس آ کے بچوں کے سامنے وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں نے وہ لرننگ کرنی ہے. اور کل بچہ جب ٹیکس دینے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اس میں اپنے آئیڈیلائز اور ماں باپ کا ماڈل کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ہم نے, تو ہم نے رول ابائڈنگ جو ہے نا وہ اگر سچویشن ہوتی ہے لا ابائڈنگ تو وہ تو آپ کی ایک سوسائٹی پوری ڈسپلن سوسائٹی نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہتے ہیں نا کسی بھی سوسائٹی کو دیکھنے کے لیے یو جسٹ گو آن دیئر رولز, اور آپ ان کی جا کے ڈسپلن دیکھ سکتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظاہر تعلیم اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. اس وقت ملک کے اندر معاشی بحران بھی ہے, معاشی دباؤ بھی ہے, سو پھر کیا اس چیز کو بھی نصابوں میں ڈالا جائے, بلکہ پریکٹس کا حصہ بنایا جائے کہ بچے گوشوارے بنانا سیکھیں, خود ہی گوشوارے بنانا ہر سال ہر لیول کے اوپر.
تھوڑا سا وہ یہ کہ ایک آئیڈیاز کی بات ہو سکتی جو میں سوچتی ہوں سم ٹائم. دیکھیں اس میں آپ گورنمنٹ کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی, جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا, اس کا کام پالیسی میکنگ ہے. ایک تو پالیسی میکنگ کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ وداؤٹ اینی فنڈنگ کام کر سکتی ہے, جو ان کا کام ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں آپ این جی اوز اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر موجود ہے جو انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہتا ہے, لیکن انویسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس کو ایکسپلائٹیشن شروع ہو جائے. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں پلان انٹرنیشنل ہے جو صرف بچوں کے لیے کام کرتا ہے, سیو دا چلڈرن انٹرنیشنل ہے جو بچوں کے لیے کام کرتا ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, کام وہ بھی کر رہے ہیں, کام پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہوگا اور سم ہاؤ پبلک سیکٹر, ان کا تینوں کا آپس میں کہیں کوآرڈینیشن نہیں
ہے.
اب اگر پلان انٹرنیشنل کے ساتھ اور وہ ہیپیلی دے ول ڈو اٹ, کیونکہ ان کا پرپز, ان کا موٹو, ان کا آبجیکٹیو ہی آرگنائزیشن کا یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے بچوں کو ڈیولپ ان کی پرسنالٹی کر سکتے ہیں, بچوں کو ان کے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کتنی ایکسپلائٹیشن اور کتنا بچوں کے اگینسٹ یہاں پاکستان میں کیا سچویشن خاص طور پہ بچوں کے اگینسٹ یہاں پہ ہے, وہ بچوں وہ رائٹ فرام دا بگننگ وہ بچوں کے رائٹ کے لیے کام کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کولیبریٹ کر سکتے. سو ایک ہمارا اچھا خاصا ریسورس جو آلریڈی, میں نے تو یہ دو کی بات کی, اور بھی انسٹیٹیوٹ ہوں گے ایسے پرائیویٹ جو کام کر رہے ہوں گے یا این جی او سیکٹر میں, ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے آپ اسکولوں کے اندر ایک اویئرنیس ہی کریٹ کریں. ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے آپ ان سے فنڈنگ لیجیے, آپ کولیبریٹ کیجیے. تو کولیبریشن کے ساتھ نیچرلی دیکھیں گورنمنٹ کے پاس, میں ٹائم اینڈ اگین کہتی ہوں آئی ڈو ہیو دس ریئلائزیشن کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے اور نیچرلی ٹریننگ, لیکن یہ آپ ان لوگوں کو لے آئیے واپس ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, انویسٹمنٹ آپ لاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایلیمنٹری ایجوکیشن کا بھی آپ سیکشن رکھیے. ایلیمنٹری ایجوکیشن کو بھی اتنا ہی ایمرجنسی ٹاسک فورس دیجیے جتنا کہ باقی ایمرجنسی کے لیے آپ نے ٹاسک فورس بنائی.
صحیح. اور ڈاکٹر نور, اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے سوال شامل کرتے ہیں. سفیر ہیں ہمارے ساتھ اٹک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سفیر. جی سفیر کی لائن جی سفیر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی جی سر آواز آ رہی ہے.
جی جی فرمائیے گا. آپ کی آواز بھی پہنچ پا رہی ہے؟ اپنا ریڈیو جو ہے اس کی کم کر دیں آواز تاکہ ہم آپ کو بہتر سن سکیں.
جی جی میل تعلیم کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے.
جی جی پوچھیے.
میرا سوال یہ کہ جیسے اب پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کے پرائیویٹ اسکول کو
جی 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 مرید خان ہیں میاں والی سے ہمارے ساتھ. ان کی سفیر کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی مرید خان.
السلام علیکم جناب. میں جناب بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے ہمیں یہ کہیں گے کہ ابا جان یہ رشوت مت لو, ابا جان یہ پارکنگ لو پارکنگ مت کرو, یہ غلط بات مت کرو, جب ہماری اولاد ہمیں یہ بتائے گی اور یہ نسل جب جوان ہوگی تو تب ہمارا ترقی کرے گا, کیونکہ یہ کرپشن اور یہ لوٹ مار یہ پاکستان کریں چل کے آ رہی ہے. ابھی ہماری نئی نسل ہمیں بتائے گی تو تب ہم عقل مند ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نور. وہی بات کہ پوری اگر قوم کی بھی اوور آلنگ کرنی ہے تو جو نئے بچے ہیں اگر ان کو آرٹیکولیٹ کیا جائے, ان کو منظم کیا جائے تو شاید وہ پچھلی نسلوں کو بھی سمجھا سکے. لیکن جی خیبر ایجنسی سے ایک کال ہے آخری, پھر آپ سے اجازت چاہیے. جی السلام علیکم. کون صاحب بات کریں کہاں سے؟ جی فرمائیے گا. جی غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے اور ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. بہت شکریہ تمام کالرز کا. ڈاکٹر نور فاطمہ آپ کے ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ ہم ساتھ ہوں گے اور یقیناً رمضان کے بعد ہماری جو کالرز ہیں وہ بھی واپس آ چکے ہوں گے اور ان سے زیادہ تر سوالات اور آپ کے ساتھ انٹریکشن اور انگیجمنٹ رہے گی. بہت شکریہ آپ کا. اور
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا صحت زندگی ہے. اور آج ہمارا موضوع ہے کہ رمضان کے بعد بھی خوراک کی جو صحت مندانہ عادات ہیں ان کو کیسے برقرار رکھنا ہے اور ان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے جو وزن کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ وزن کم ہو. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا عائشہ خالد ہیں, ماہر امور غذائیات اور مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر کام کرتی ہیں, پروگرامز کا حصہ ہوتی ہیں. بہت شکریہ عائشہ خالد آپ نے ہمیں جوائن کیا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلکہ آپ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صحیح اور ایک اوتھینٹک سورس آف انفارمیشن بن کے ہم آگے لوگوں کو چیز اسپریڈ کر سکیں اور لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں.
آج جو موضوع ہے کہ صحت مندانہ عادات ان کو برقرار کیسے رکھا جائے رمضان کے بعد, حالانکہ عام طور پہ تو یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی انفارچونیٹلی جو ہے فاسٹنگ ضرور ہوتی ہے, گیپ ضرور ہوتا ہے اس کے درمیان کھانے میں, ایک لمبا گیپ ہے 17-18 گھنٹے کا, لیکن جو کھانے پینے کی عادات ہیں وہ کچھ تو بظاہر کوئی زیادہ صحت مندانہ نہیں ہے. اوور ایٹنگ ہوتی ہے, پیٹ سے اور ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے اس امید سے کہ جلدی بھوک نہ لگے.
اچھا مجھے ایسا لگتا ہے اصل یہ جو فاسٹنگ کی ٹرم ہے نا, اس کے بارے میں لگنے کے علاوہ ایک لکھی پڑی بات ہے اور سب کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک ٹرم ہے. آپ کو بھی اندازہ ہوگا اس حوالے سے کہ صرف پاکستان میں نہیں اور بھی بہت سے ممالک میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکول انٹرول آف گیپ دے کے, یعنی مناسب وقفہ دے کے اور خوراک میں اعتدال لایا جائے اور اس میں مناسب مقدار میں اس کو کھانا یا بالکل اسکپ کر دینا. تو اس لحاظ سے یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اس کے اوپر بہت سی ریسرچز بھی ہوئیں جن کے بارے میں بہت مثبت یعنی پازیٹیو اس کے ریزلٹس آئے, ٹھیک ہے, جس میں لوگوں نے ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کیا, موٹاپے کی جو ایک جس طرح کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ کا لیول ہے وہ بھی لوگوں کو کم ہوتا ہوا نظر آیا. اس کے علاوہ میں بھی یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ جیسے ہم اعتدال میں رہ کے کھانے کی اور اس کو مینٹین کرنے کی, یعنی آئندہ بھی جیسے رمضان تو الحمدللہ گزر گیا, اس کے آگے بھی جو ہمارے 11 مہینے ہیں ہم نے ان میں رہتے ہوئے اور ایک مناسب سی اس کو مطلب اپنی روٹین کو اور لائف سٹائل کو اپناتے ہوئے کیسے ہم مینٹین کر سکتے ہیں. بہت ایک اچھا مہینہ گزرا, ٹھیک, اس میں ہماری عادات جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہم زیادہ کھاتے ہیں, زیادہ تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم ایک وقت میں کھا رہے ہوتے ہیں اصل اس کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ جو پچھلے دنوں میں ایک ٹاپک بھی رہا کہ ہم کس طرح سے مینج کریں کہ ویکنیس وغیرہ ان سب چیزوں کو, سٹریس کو, ان سب چیزوں کو بھی اوورکم کیا جا سکے, کیونکہ ہم ایک وقت کھا رہے ہوتے ہیں. ایک وقت سے میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہری ہو رہی ہے تو ہم یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ جب پورے 15-16 گھنٹے ہم نے کچھ نہیں کھانا تو ہم ایک دم سے سارا کھانا شروع کر دیں. اب باقی دنوں میں ہمارے پاس ایک جو پلس پوائنٹ ہے یا ایک پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا یا کوئی شرط نہیں ہوتی. ہم نے جو کرنا ہے, ایک اپنا گول سیٹ کرنا ہے, اپنے حساب سے کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں ایک جو کی ہے ان سب چیزوں کے لیے وہ ہے اسٹے فوکسڈ, اسٹے کنسسٹنٹ, ٹھیک ہے, ویژولائز کرنا, چیزوں کے بارے میں تصور کرنا, پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا اور فوکس کے ساتھ لے کے چلنا کہ جی ہاں ہم نے یہ کرنا ہے. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں ممالک میں جو موٹاپے کی شرح وہ بہت زیادہ ہے اور بڑھتی بھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, موٹاپے کو کنٹرول کرنا بذات خود, چونکہ موٹاپا ایک بیماری ہے تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم موٹاپے کو کنٹرول کریں. تو آگے اگر ہم جیسے فرائیڈ آئٹم کی بات کرتے ہیں کہ رمضان میں لوگ مجبوری میں کہہ لیں یا کٹسی میں کہہ لیں یا مروتن بن رہے تھے, پکوڑے بن رہے تھے, سموسے بن رہے تھے, ادر وائز اس کا ایک یہ پہلو بھی ہوگا جو کہ مثبت ہوگا کہ پکوڑے سموسے اس طرح سے روٹین میں نہیں بنیں گے, ٹھیک ہے. اب گوشت کا, چکنائی کا, تلی ہوئی اشیاء کا استعمال آپ ادر وائز بھی اگر کم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اب بھی آپ کم ہی رکھیں. اور پھر جو ہمیں ایک عادت پڑی ہوئی تھی کم کھانے کی, یعنی پورا دن اگر کھایا تو ایک وقت میں کھایا, اس کے بعد پورا دن تو ہم بھوکے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, پیاسے رہتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بھوک پہ شک رکھیں. دن میں جیسے ہم چپاتی لے رہے ہیں, کوئی اس قسم کی چیز لے رہے ہیں, اس کے بجائے اگر ہم صرف سیلڈ کریں, سلاد کا, سلاد کے پتوں کا, جس طرح لوبیا ہے, دالیں ہیں, چنے, کالے چنے ابال کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں. خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے, یہ جو گھروں کو کچن میں سنبھالتی ہیں, کچن کو سنبھالتی ہیں, وہ فریز بھی کر سکتی ہیں چنوں کو. اور لال لوبیا آپ نے سنا ہوگا, ریڈ بین جس میں ہم کڈنی بین بولتے ہیں, وہ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ پروٹین بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے موٹاپے میں اس کا بہت اچھا ایک عمل دخل ہے کہ جو پروٹین ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو لوز ویٹ. اس کے علاوہ ہم
تو بیسٹ ٹائم کیا ہے اس کے لیے کھانے کا, صبح ناشتے میں کھا لیا جائے, کیا بیسٹ ٹائم کیا ہے؟
سلاد کا جو اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ دوپہر ہے اور رات کا کھانا, رات کے کھانے کے ساتھ. تو یہاں پہ میرا ایمفیسس اس بات پر ہے کہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں اور کوالٹی اچھی کر سکتے ہیں. جیسے روٹی کی چپاتی کی بات ہے, ہمارے پاس اکثر کالرز آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. میرے خیال میں یہ جو سبزیاں ہیں اور جو سستی سبزیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو سبز پتے ہیں, میرے خیال میں یہ ملتے ہی دیہاتوں میں زیادہ مقدار میں, کیونکہ ان کے لیے بھی بڑا اچھا وہ ہے کہ آپ چپاتی بھی اگر کھا رہے ہیں تو جو سبزیاں آپ نے بنائی ہیں اس کے ساتھ چپاتی کا استعمال کریں, اور بجائے اس کے کہ بہت زیادہ گھی اور تیل استعمال کریں وہ استعمال نہ کریں. آپ ابلی بھی کر سکتے ہیں استعمال, اگر آئل استعمال کر بھی رہے ہیں تو کم مقدار میں کریں, یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ جیسے تیر رہا ہوتا ہے شوربہ, پانی زیادہ ہو اور آئل کم ہو, ٹھیک ہے. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ, بے تحاشا پانی پینا ہے. بے تحاشا پانی میں ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی 20 گلاس, لیکن کم سے کم گرمی جو ہے اثر وہ اتنی شدت کی پڑ رہی ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی 45-46 یہ ہمارے یہاں پہ ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, سینٹیگریڈ. تو اس میں رہتے ہوئے اب جیسے شہری تک کا جو ٹائم ہے اس میں آپ اپنی 6-7 گلاس پانی پین کے پوری کریں, اس کے بعد اللہ خیر کرے رمضان کے فوراً بعد آپ کم از کم 16 گلاس, یعنی 12-16, آپ مرد حضرات اور خواتین کے لیے 14-12 تک بھی ہے کہ وہ پانی کی انٹیک اپنی پوری رکھیں. پانی کی انٹیک پوری رکھنے سے یہ ہوگا کہ جو غیر ضروری آپ کے جو اسٹمک میں یعنی میدے میں گنجائش ہوتی ہے کسی انہیلدی چیز کو کھانے کی, وہ آپ یوں کریں گے پھر کہ آپ انہیلدی چیز کو کھانے کے بجائے آپ کچھ ہیلدی کھائیں گے. بینج ایٹنگ میں بھی آپ کچھ ہیلدی لیں گے, آپ اس میں چنے کھا سکتے ہیں, پاپ کارن کھا سکتے ہیں, جسے بھنے ہوئے چنوں کی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بڑا ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے और उस वो एक हमारे यहाँ पे सस्ता और एक अच्छा वो है. फिर जूसेस की मैं बात करेंगी, जूसेस का इस्तेमाल आप जरूर करें जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे फल हैं जो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन रखते हैं. तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, सब्जियां हमारे पास खीरा हो गया. फिर जूसेस में हमारे पास गन्ने का रस बहुत बेहतरीन है, उसको इस्तेमाल करें आगे ताकि आप हाइड्रेटेड रहे और आप में नमकियात या पानी की कमी ना हो. क्योंकि जाहिर है जब पानी की कमी होगी, स्वेट करेंगे, पानी की कमी होगी, इलेक्ट्रोलाइट यानी नमकियात की कमी, नमकियात इम्बैलेंस होंगे, उससे भी आपको ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग फ्लक्चुएट, उससे भी मसला होता. ये दो चार हल्की फुल्की सी टिप्स हैं जिनको एक मेरे ख्याल में आम इंसान को पता भी होना चाहिए और उसमें अमल करना उसके लिए आसान होगा. ये कोई ऐसी महंगी चीज नहीं बताई मैंने कि आपके लिए इसको
अफोर्ड ना कर सके. इवन गांव के अंदर तो लोग खुद ये उगा भी सकते हैं, खासतौर पर ये सैलेड सब्जियों की अगर बात है. और असूलन ये होनी चाहिए वो ज्यादा ऑर्गेनिक होगी. आयशा, हमें वैसे एक स्पेशली प्रोग्राम इसके ऊपर करना चाहिए कि लोग अपने घरों के अंदर खुद अपना फूड, अपने जो जरूरत की सब्जियां और सलाद है, किचन गार्डनिंग जो है, नेक्स्ट वीक हम किचन गार्डनिंग पे बात करते हैं. ये क्यों जरूरी है? ये बजट के लिए भी और अदरवाइज भी, वो एक हेल्दी. और
हमारे पास, मैंने ये नोटिस किया है, हमारे पास अच्छे तरह के कॉलेज आते हैं जो कि उनका बड़ा जेन्युइन कंसर्न भी है. कोई शुबे वाली बात नहीं है कि चीजें महंगी है, उनकी पहुंच से दूर है. लेकिन मैं सबको, जो भी मेरे सामने वाले बहन भाई है, मैं उनको ये बताऊंगी कि चीजें महंगी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें महंगी लगती हैं क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे पास वो चीजें इस तरह से अवेलेबल नहीं है जो गांव में रहते हुए गांव देहाती लोगों के पास अवेलेबल.
देखिए मैं आयशा, मैं गांव में रहता हूं,
दही और ये सब कुछ आता है.
मैं आपको बताता हूं, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं. मैंने ऑनेस्टली अपने गांव में बहुत ही कम देखा है कि लोग सब्जियां उगा रहे हों. और गांव में कोई ऐसा घर मैंने नहीं देखा जहां पे अपने घर की जरूरत की सब्जियां उगाने के लिए जगह ना हो. यानी अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं करी, मैं बात कर रहा हूं दालानों की, सेहनों की, कि उसके अंदर कितनी गुंजाइश है. अगर तलब कम होगी तो कीमत भी कम होगी, कीमत कम होगी फिर आपको फ्रेश मिलेगा.
बिल्कुल, ये वो फिर मार्केट का, प्रोडक्शन का, और फिर वही कस्टमर की परचेज पे उसका, उससे ताल्लुक.
इनफैक्ट मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं, बहुत सारे गांव के अंदर शहरों से सब्जियां ज्यादा महंगी हैं. उसकी वजह, अगर गांव में वो प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं तो गांव का जो दुकानदार है वो सब्जी शहर से ला रहा है. सो वो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व हो रही है,
वो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी. और जो हमारा कंसर्न है लोगों का कि सब्जियां महंगी हैं और ये है वो है, तो आपके घर में माशाल्लाह, अगर आपका जिसका भी जो भी घर है, मुझे नहीं अंदाजा वो कितने रकबे पे, लेकिन मैंने वही आप वाली बात की, जैसे आपका ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक भी गाँव से है और मेरा अक्सर आना जाना होता है ना, आई नोटिस कि 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, बहुत खुले खुले घरों में उन्होंने घास उगाई हुई. वो सिर्फ घास उगाई हुई के साथ अगर हम भिंडी उगा लें, टमाटर उगा लें, नींबू उगा लें, पुदीना बेहतरीन है, जैसे हमें वैसे भी कूलिंग इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है, धनिया उगा लें. अब लेमन, यानी लीमू की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी पिछले दिनों में भी, इतना शरीर किस्म का लीमू महंगा था. ठीक है, अब वही फल सब्जियाँ, अब सब कुछ ना सही, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जैसे बैंगन है, कद्दू है, इस तरह की
बड़ी वाफर मकदार में ये पैदावार होती है इनकी, अगर आप उगाएंगे तो हो सकती है. और इस पे हम स्पेशल एक प्रोग्राम करते हैं किचन गार्डनिंग पे. बहुत शुक्रिया आयशा खालिद, आप हमारे साथ थी. माहिर उमूर ग़िज़ाइयात, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया. सामिन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन. हमारी वेबसाइट है urduvoa.com.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है और बात हम करेंगे स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे. क्रिकेट वर्ल्ड कप उसका आगाज हो चुका है और पाकिस्तान अपना इब्तदाई मैच बुरी तरह हार गया. इस वक्त बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान मैच जारी है. फैसला तो क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी तक, यानी पहले 50 ओवर की इनिंग प्लस अभी इस वक्त इस लम्हे जो 30 ओवर्स का खेल हो चुका है दूसरी इनिंग में, इन 80 ओवर्स के खेल में बांग्लादेश की टीम ने मजबूत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बहुत डोमिनेंट किया है, बहुत अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट का मुजाहरा किया है और किसी लम्हे नज़र नहीं आया कि वो दबाव में हैं, बल्कि इस वक्त दबाव जो है वो जनूबी अफ्रीका पे बढ़ता हुआ नज़र आता है. पाकिस्तान की टीम जो है वो हार चुकी पहला मैच अपना वेस्ट इंडीज़ से और अब उसे कल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना है. मेरे जो एक क्रिकेट के एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत से پاکستانی ٹیم اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس وقت بھی شاید بہترین ٹیلنٹ ہے جو ملک کے اندر موجود ہے. صرف ایک انجیکشن چاہیے جس کا نام ہے کانفیڈنس, صرف ایک انجیکشن چاہیے جس کا نام ہے برین, بالنگز میں بالخصوص, اور بیٹنگ آف کورس کلیپس کی, لیکن بیٹنگ میں اسٹل بہت پوٹینشیل ہے. انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب, کرکٹ انالسٹ ہیں, معروف کمنٹریٹر ہیں, ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یو ایس بیسڈ کرکٹ انالسٹ ہیں, اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. مرزا اقبال بیگ صاحب, سب سے پہلے تو جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کی بات ہو جائے, نتیجہ جو بھی ہو ابھی تک 80 اوور کے کھیل میں ایک لمحے ڈومیننٹ نہیں کرنے دیا بنگلہ دیش نے جنوبی افریقہ کو.
اسد, بہت بہت شکریہ. بالکل آپ نے صحیح کہا, بنگلہ دیش کی ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے گزشتہ 1-2 برس میں, اگر اس پرفارمنس کو دیکھیں تو انہوں نے بہت امپروو کیا ہے, اور اس ورلڈ کپ میں اگرچہ وہ انڈر ڈاگس ہیں لیکن لوگ انہیں رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ وہ سیمی فائنل تک پہنچ جائیں. لیکن یہ کہ ساؤتھ افریقن ٹیم, مجھے لگتا ہے اے بی ڈیویلیئرز کے جانے کے بعد اب بالکل ایک, جسے کہنا چاہیے, ایسی ٹیم ہے, ایک ایسا شیر ہے کہ جس کے دانت نکال لیے گئے ہیں, ان میں کوئی اسپرٹ نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں آج بھی انہوں نے جس طرح 300 سے زائد رنز کرائے, لگ یہی رہا تھا کہ شاید کنٹین کر لیں گے, لیکن ان کی بولنگ اتنی امپریسو نہیں ہے. ڈیل اسٹین کے انفٹ ہونے کی وجہ سے ساؤتھ افریقن جو ہے بالکل ان کی بولنگ اتنی افیکٹو نہیں رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اگر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں بھی کرتی ہے تو کسی نہ کسی ٹیم کی پارٹی کو اسپوائل ضرور کرے گی اس ورلڈ کپ.
اور اگر بنگلہ دیش تو کوالیفائی کرے یا نہ کرے, آج اگر دوسرا میچ جنوبی افریقہ کی ٹیم ہار گئی تو اس کا اعتماد بحال ہونا بہت مشکل ہو جائے گا.
بالکل صحیح کہا اسد آپ نے. ساؤتھ افریقہ کا ریکارڈ رہا ہے کہ جب بھی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, جب ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں 1991 میں واپسی ہوئی, 92 کا ورلڈ کپ کھیلے, اس کے بعد سے وہ ورلڈ کپ مقابلوں میں, جو بھی آئی سی سی کے مقابلے, ان میں آگے نہیں جا سکے. لوگوں نے ان کے ساتھ چوکس کا ٹیگ لگا دیا کہ ساؤتھ افریقن جو ہے وہ پریشر گیمز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں پرفارم کر پاتے. تو مجھے تو نہیں لگ رہا, فاف ڈو پلیسی کپتان بنے, پہلے ہاشم معاملہ نے منع کر دیا, وہ کپتان بنے, اے بی ڈیویلیئرز نے کپتانی کی, بہت ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتا ہے سب کے وہاں کوٹا بھی ہے, جیسے آپ عام لوگوں کا بھی کوٹا ہے سلیکشن میں, بہت ساری چیزیں ہیں ساؤتھ افریقن کرکٹ میں جس کی وجہ سے وہ فلرش نہیں کر رہے. لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید ساؤتھ افریقہ آئندہ آنے والے وقت میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے فلرش نہیں کر.
اور اگر آج کا میچ آ رہے تو پھر سیمی فائنل میں, اگرچہ بہت قبل از وقت ہے, لیکن پھر 7 میچ باقی رہ جائیں گے جو جنوبی افریقہ کو کھیلنے ہیں, اگر 7 نہیں جیتنے تو کم از کم 6 تو اسے ضرور جیتنے ہوں گے, جو کہ ایک ٹف کال ہوگی. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب, پہلے تو آج کے اس جاری میچ کے اوپر آپ تجزیہ دیجیے گا, جنوبی افریقہ ورسز بنگلہ دیش کمپلیٹلی آؤٹ کلاس کرتی ہوئی نظر آ رہی
ہے فرما دیا ہے ساتھی نے, لیکن یہ کہ ابھی میچ ختم نہیں ہوا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی فنش کرنا ہے. ابھی 160-170 رن بن چکے ہیں, 20 اوور ابھی باقی ہیں. مشکل ضرور ہے ساؤتھ افریقہ کے لیے, لیکن ابھی ملر اگر موجود ہیں تو اس کی وجہ سے بہت چانسز ہیں, لیکن اگر یہ آج کا میچ ہارتے ہیں تو یقیناً آئندہ ورلڈ کپ میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں.
اب ذرا آتے ہیں باقی میچوں کے اوپر بھی, اور بالخصوص اس وقت جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے پاکستان. ڈاکٹر کاشف, پاکستانی ٹیم پچھلے 11 میچ میں سے 10 ہار کے گئی تھی, لیکن اس کے باوجود اس کے جو فینز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین ٹیم تھی, کئی میچز جیتتے ہوئے ہاری کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ویسٹ انڈیز کے خلاف جو کہ پاکستانی کی طرح کی ایک اور انپریڈکٹیبل ٹیم تھی, کمپلیٹلی وائٹ واش کر دیا ویسٹ انڈیز نے, کمپلیٹلی آؤٹ کلاس کر دیا بیٹنگ میں. ایشو کیا ہے, کانفیڈینس ایشو ہے, ٹیکنیک ایشو ہے, مہارت ایشو ہے, مسئلہ کیا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ؟
اسد بھائی, مجھ سے کہیں بہتر آپ جانتے ہیں اور آپ کی ٹیم جانتی ہے, اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا, کانفیڈینس سے شروع کر دیجیے, سارا گیم کانفیڈینس کا ہے. پاکستان ٹیم صرف ایک گیم دور کھڑی ہے, ایک گیم جیت جائے تو ڈریسنگ روم کے اندر باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی. پاکستان کی ٹیم کبھی بھی گراؤنڈ میں نہ جیتتی ہے نہ ہارتی ہے, وہ صرف ڈریسنگ روم میں جیتتی ہے اور ڈریسنگ روم میں ہارتی ہے. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے, اور جس طرح چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے ٹر اراؤنڈ کیا, کیونکہ ڈریسنگ روم کا ماحول, ایک جیت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا, کانفیڈنس کا ماحول پیدا ہو گیا تھا, میچ ونرز بننا شروع ہو گئے تھے. یہ 11-12 میچ ناقص انتظامیہ اور ناقص پلاننگ کی وجہ سے ہم ہارے, اور لڑکوں کو لگتا ہے کہ ہم جیت ہی نہیں سکتے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ جیت پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے, ہارنے کی عادت پڑ گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی 100% ایفرٹ دے ہی نہیں رہے. پرابلم یہ ہے ساری.
آپ کا یہ بڑا شاندار جملہ ہے, میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. اور مرزا اقبال بیگ کے سامنے کہ میدان میں نہیں ڈریسنگ روم میں جیتنے کی ضرورت ہے. بیگ صاحب, جتنی بھی اس وقت پاکستان کی آف کورس 15 رکنی اسکواڈ ہے, ایک آدھ لڑکا آگے پیچھے آپ کر لیں گے پسند ناپسند کے, جس کو زیادہ فیوریٹ لگتا ہوگا یا کس سے کمبینیشن بہتر ہو سکتا ہوگا, لیکن بہرحال بیسٹ پوٹینشیل وہاں پہ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, بیسٹ پوٹینشیل کھیل رہا ہے اور ہار رہا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ واقعی صرف کانفیڈنس اور اعتماد کی کمی نظر آتی ہے, گیم پلان کی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے, اور ایک گیم ایک کلک اوے ہے پاکستان کی ٹیم اگر وہ آ جائے, سو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ڈریسنگ روم میں پلیئرز کو بتا دیا جائے کہ جیت ہار سے بے فکر ہو کے جا کے کھیلو اور کھل کے کھیلو؟
اصل یقیناً ڈریسنگ روم میں تو یہ بتاتے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوآرڈینیشن کا, ہم آہنگی کا فقدان ہے. پاکستان کے جو کوچ ہیں ان میں, پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہیں سرفراز احمد ان میں, اور پاکستانی ٹیم کے جو چیف سلیکٹر ہیں انضمام الحق ان میں. پہلے بھی میری آپ سے جب بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ انضمام الحق صاحب کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھیجا ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے اسد کہ چیف سلیکٹر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہو؟ جب آپ نے 15 رکنی ٹیم منتخب کر کے دے دی تو یہ ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ کسے کھلاتی ہے کسے نہیں کھلاتی. میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مکی آرتھر اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کے ڈومین میں مداخلت کی جا رہی ہے. دوسری طرف کپتان سرفراز احمد, جو میری اطلاعات ہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ جو میچ ہوا اس میں حارث سہیل کی جگہ آصف علی کو کھلایا جائے, کیونکہ وہ پاور ہٹر ہیں اور ڈاؤن دا آرڈر وہ ہٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر کوچ اور وہاں پر چیف سلیکٹر کی چونکہ مشاورت تھی تو اس کے بجائے انہوں نے حارث سہیل کو کھلایا. تو ہم آہنگی کا فقدان ہے. ایک پیج پر اگر یہ ہو جائیں, اب آپ دیکھیں شعیب ملک کو کس خوشی میں آپ ٹیم کے ساتھ لے کر گئے. شعیب ملک سینئر موسٹ کھلاڑی, اکتوبر 1999 میں انہوں نے اپنا انٹرنیشنل کیریئر شروع کیا, اور اگر آپ کو ان پر اتنا اعتماد تھا تو آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں آپ نے انہیں کپتان بنایا. ایک آدمی جس کو آپ نے کپتان بنایا, اب آپ نے اس کو باہر بٹھا دیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہیں نہ
کہیں. بیگ صاحب دیکھیں نا, یہ تو 15 لڑکے ایسے ہیں, اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ 15 میں سے کوئی بھی کھیلے کسی کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے, کوئی نہ کھیلے, کیونکہ 15 ہیں, ٹاپ 15 ہیں پاکستان کے. تو ایک لڑکے کے ایون آصف کو ہونا چاہیے تھا, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, لیکن اگر آصف ہوتے بھی تو جب ٹاپ 6 نے کچھ نہیں کیا تو آصف کیا کر لیتے, 50-60 رنز ایڈ کر دیتے اس میں.
بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ اگر آصف ہوتے بھی کیا کر لیتے, لیکن اصل میں یہ نا کہ کانفیڈنس, آپ سرفراز کی باڈی لینگویج دیکھیں اصل, جس طرح سے وہ پریس کانفرنس میں سوالات کے جوابات دے رہا ہے, جس طرح وہ وکٹوں کے پیچھے بجا نظر آیا, خود اس سے بھی رنز نہیں ہوئے, 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ دباؤ ہے پاکستانی کیپٹن سرفراز احمد پر, اور وہ ٹیم جو چیمپئنز ٹرافی میں تھی سارے ینگ تھے اس وقت, نئے نئے آئے تھے 2017 میں, چاہے وہ فخر زمان ہو, چاہے وہ حسن علی ہو, چاہے فہیم اشرف, شاداب خان, دیور آل نیو, ان میں ایک جوش جذبہ ولولہ تھا. لیکن لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, اور چونکہ پروفیشنل کرکٹرز ہیں, عزت دولت اور شہرت ملنے کے ساتھ ساتھ ان کی وہ جو بھوک ہوتی ہے کرکٹ کی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, اور یا تو بہت زیادہ کرکٹ کھیل گئے. بہت ساری چیزیں, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن پر اگر بات کی جائے تو یقیناً بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے.
ڈاکٹر کاشف صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اس اویلیبل ٹیلنٹ کے اندر کیا تھوڑی بہت کمی بیشی یا رد و بدل کیا جا سکتا ہے کہ کمبینیشن بہتر ہو؟
یہ بڑی, دیکھیے بیگ صاحب نے جو فرمایا اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش رہتی نہیں, اور ان کے بعد پھر آپ ماشاءاللہ خود ایک انسائکلوپیڈیا ہیں بھائی. یہی 15 لڑکے ہیں, آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا کریں پھر, پوچھے انہی سے پوچھے, عوام سے پوچھے, جو لوگ ناراض ہیں جو مجھ جیسے آپ جیسے لوگ, تو کیا فردوس آصف عوام سے اوپننگ کروا لیں, ماہرا خان سے وکٹ کیپنگ کرا لیں, کیا کریں یار؟ 15 ہی لڑکے ہیں, 4 سال سے یہ جھٹ مار رہے ہیں بیٹھ کے, انتظامیہ ایک دوسرے کے اوپر جناب کیچڑ اچھال رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں, مراعات لے رہے ہیں, احتسابی عمل نہ ہونے کی وجہ سے دے گیٹ اوے, ہمیشہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب ایشیا کپ میں آپ پریشان ہو کے ہارے تھے, آپ کی ذلت اور خواری ہوئی تھی, تو کسی نے سوال کیا؟ 5-0 آسٹریلیا ہار کے آئے کسی نے پوچھا؟ آپ انگلینڈ سے ہارے کسی نے پوچھا؟ جب احتساب نہیں ہوتا جن قوموں میں, پھر اس کی عوام ایسے ہی پریشان ہوتی ہے. اب چھوڑ دو جو ہے, لیکن اب اس وقت فائدہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا. وہ بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا, ایک آدھ دو لڑکا ادھر ادھر کرنا پڑے گا, لیکن کوئی بہت بڑا فرق اس سے نہیں پڑنے والا, فرق پڑے گا باڈی لینگویج سے اور ذہنی اعصابی مضبوطی سے. یس وی کین ڈو اٹ. دیکھا میں کتنی خوبصورت بات کی کہ یار جب 2 سال پہلے یہ آئے تھے تو دے بلیو کہ یار ہم کچھ کر سکتے ہیں, آج ان کو لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. 2 سال میں ان لوگوں نے اپنی لابنگ کری, ان کو باہر کی ہوا لگ گئی, ان کو جناب کیا کہتے ہیں زبان کو خون لگ گیا, اس کے بعد ان میں زنگ لگ گیا. ارے وہی لڑکا جو گیند کو لیفٹ اینڈ رائٹ گھماتا تھا حسن علی, آج سیدھی گیند کرتے ہوئے اس کی کمر میں درد ہوتا ہے, شاداب کے اندر سے ساری گائل ختم ہو گئی. کیا بات کر رہے ہیں یار,
بہت مار پڑ رہی ہے, بہت مار. تو یہ بتائیں بیگ صاحب, کیا ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہ جیسے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ اپنی باڈی لینگویج, اپنے اندر کانفیڈنس شو کریں اور اس کو کیپٹن لیڈ کرے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو گیم پلان ہے وہ اپروچ بدلیں. اگر آپ کی ٹی ٹوینٹی ایکسپرٹی ہے سو ٹی ٹوینٹی کے مائنڈ سیٹ سے جائیں, چار چار اوور کے اسپیل کروائیں بالر سے اور ڈاج کریں. مجھے نہیں لگتا کہ ان وکٹوں کے اوپر اتنی جان ہے کہ آپ اس طرح سے وکٹ لیں. اگریسو فیلڈنگ ضرور رکھیں, آپ سم سے باہر اٹیک کریں اور ڈاج کریں اور ویریشنز لائیں. حسن علی اگر کوئی 90 کی اسپیڈ پہ گیند کر رہا ہے تو کوئی 70 پہ کرے. سو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ انڈیز نے کیا, جیسے یہ دیکھا گیا ہے کہ انگلش بولرز نے, یا یہاں تک کہ وہ جو میچ کھیلا گیا افغانستان کا, وہاں پہ یہ ٹیکنیک سپلائی کی گئی ہیں. افغانستان اور بنگلہ دیش بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں پاکستان سے.
دیکھیں اسد بھائی, میں ڈاکٹر کاشف انصاری کی اس بات سے 100% اتفاق کروں گا کہ احتساب کا عمل نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہزاروں ڈالرز دے رہے ہیں نا آپ, مکی آرتھر کو, گرانٹ فلاور کو, وہ گرانٹ لوٹن کو بھی لے آئے, اظہر محمود بالنگ کوچ ہے, ہو کیا رہا ہے. پلاننگ تو ان لوگوں نے کرنی ہے نا, یہ تو باہر بیٹھ کر, میدان میں تو کھلاڑیوں نے جانا ہے لیکن باہر بیٹھ کر پلاننگ تو انہوں نے کرنی ہے. ڈرائنگ بورڈ پر کیا کیا اسٹریٹجی پلان کرنی ہے. اسٹریٹجی پلان نہیں کرتے پھر ہپڑ دپڑ میں جب آپ کی وکٹیں گرنے لگ جاتی ہیں تو ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. کوچ یہاں پر حکمت عملی کا فقدان ہے اگر میں یہ کہوں تو, بھیجا نہ ہوگا. اور میں نے پہلے بھی کہا اسد, ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے مجھے. مجھے لگ رہا ہے کہ ڈفرینٹ سمپ میں جا رہے ہیں, کوئی کسی طرف جا رہا ہے کوئی کسی طرف. اگر ایک پیج پر ہو, ایک جان ہو کر اگر لڑے تو کوئی وجہ نہیں. بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے کرکٹرز میں, اب بھی ہم نا امید نہیں ہوئے. ٹھیک ہے پہلا میچ ہار گئے, لیکن جو باڈی لینگویج ہے, جس طرح سے ہماری ٹیم ٹی ٹوینٹی مولڈ میں کھیل رہی ہے کہ ہم 22 اوور میں آل آؤٹ ہو جاتے ہیں, اگلی ٹیم سے 14 اوور میں رنز کرا دیتے ہیں, تو ابھی تک ہم کیا پی ایس ایل کے اس مولڈ سے باہر نہیں نکلے. یہ پلاننگ کرنی ہوگی کوچ کو. وہ اتنے ہزاروں ڈالرز لے رہے ہیں, پروفیشنل کوچ ہیں, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ رہے, آسٹریلیا کے ساتھ رہے, اب یہاں ہمارے ساتھ ہیں اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں.
سو اگین ہمارے جو, یعنی آپ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ٹیلنٹ پوٹینشیل ایشو نہیں ہے, ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے وہ ماحول بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اس کا تعلق پلیئرز کو کانفیڈنس دینے اور گیم پلان سے ہے.
بالکل یہی ہونا چاہیے نا. اگر آپ کا کوچ آپ کے ساتھ صحیح اسٹریٹجی پلان کرے, اتنے لوگ ہیں, آپ کیوں نہیں حکمت عملی بناتے. آپ جب ٹیلیویژن کیمرہ کوچ کی طرف آتا ہے اسد, تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کو سے سب سے زیادہ ان کو محبت انہی کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. لیکن پروفیشنل ہیں, ہی ہیز ٹو شو دیٹ, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ان پٹ نہیں دے پا رہا.
جی ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب, آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ کوئی ٹونک جیسے وسیم.
ٹونک ایک ہی ہے اس وقت, اس ٹیم کا ٹونک ہے سرفراز. سرفراز کی اپنی پوری 7 نسلوں کی اہم ترین 40 دن ہیں اس کے. آئندہ آنے والی 7 نسلوں کا ذکر کر رہا ہوں, صرف سرفراز کا ذکر نہیں کر رہا میں. ان 40 دنوں میں میں نے پورے ٹورنامنٹ سے پہلے بھی یہ درخواست کی تھی کہ خدا کے واسطے کپتان بن جاؤ, پپٹ نہ بنو. پپٹ بن بن کے تم نے اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ تم پریس کانفرنس میں آتے ہو تو لوگ تمہاری باڈی لینگویج کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو ٹرول کرتے ہیں, تمہیں جملے کستے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اسٹینڈ نہیں لے پاتا. اور کیوں, کیسے اسٹینڈ لے, سامنے اس کے اژدہے کھڑے ہوئے, وہ اژدہے جو اپنے آپ کو کرکٹ کا سورما مانتے ہیں, چاہے وہ ایم جی کی صورت میں ہو, چاہے وہ اظہر محمود کی صورت میں, چاہے مکی آرتھر. میرے پیارے بھائی, ان تینوں کی کوئی سکسیس اسٹوری مجھے دے دو. چھوٹی سی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں, معمولی سی بات ہے کہ بھائی میرے گھر میں ملازم بھی اگر صفائی کے لیے رکھنا ہے تو میں ریفرنس لیتا ہوں پہلے کہ آپ نے کہاں کہاں صفائی کی ہے. بتائیے, میں لوگوں کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ صاحب یہ چور تو نہیں ہے, صاحب یہ کام صحیح کرتا ہے. آپ نے اظہر محمود کی کون سی سکسیس اسٹوری کے اوپر اس کو اپنی پوری 22 کروڑ عوام کی شہرت اس کے ہاتھ میں دے دی؟ مکی آرتھر نے کون سے کارنامے ماضی میں انجام دیے کہ آپ نے اس کو سیاہ سفید کا مالک بنا؟
میری نظر میں سر یہ ایک ٹونک یہ ہے, کیونکہ اس کو بائل اپ کرنا ہے ایک سوال کے ساتھ.
اونرشپ نہیں ہے مکی کی, یہ لوگ پاکستان کا نمک نہیں کھائے ہوئے, یہ صرف پاکستان سے تنخواہیں لیتے, ان کے بچے گورنمنٹ ہائی اسکول نہیں جاتے, ان کے بچے کالجوں میں نہیں پڑھتے کراچی کی.
اب میری نظر میں ٹونک یہ ہے
کہ ان کی اونرشپ نہیں ہے, ان
کے وہاں پہ
جو نہیں رہتی
وسیم وقار جیسے بالرز موجود ہیں, وہ کوئی 10-10-20-20 منٹ نکالیں اور ٹیم کو تھوڑا سا مورال بوسٹ دیں.
وسیم وقار کو اتنی تکلیف ہوتی نا تو ٹی وی کمنٹری چھوڑ کے کھڑے ہوتے اس وقت گراؤنڈ کے اندر,
جی ہاں,
ٹی وی پہ انٹرویو نہ بیٹھ کے ٹوائلٹ بول کے فلش کے اشتہار میں نہ آ رہے ہوتے.
آخری سوال آئیے گا. اب یہ جو ٹرالنگ ہو رہی ہے, آپ نے ریفرنس دیا, 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا, یہ ٹرالنگ مزید ڈی مورالائز کرے گی یا ٹیم کو اٹھا سکتی ہے؟
نہیں اٹھائے گی, یہ بالکل اٹھائے گی, کیونکہ پاکستان کی نیچر یہی ہے کہ ہماری قوم کی نیچر یہی ہے, جب تک ہماری ہمارے اوپر تنقید گندے طریقے سے, غلط طریقے سے, نازیبا طریقے سے نہ ہو, ہمارے اندر کی کا ضمیر جاگتا ہی نہیں ہے. پیار محبت کی زبان ہم دو سال سے کہہ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے بات چیت کرنا بند کر دیا اور کہہ دیا کسی لابی کے ہیں, ان کا کوئی مقصد ہے. اب جب عوام کے منہ سے وہی وہی جملے نکل رہے ہیں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے اندر کا شعر جاگے گا اور یہ فیلڈ میں جا کے اس کو ظاہر کریں گے.
مرزا اقبال بیگ صاحب, یہ ٹرولنگ یہ ہیلپ کرے گی؟
بالکل, ٹیم گری ہوئی ہے اور میں نے کہا نا کہ اس ٹیم میں اٹھنے کا اس میں ہے, پوٹینشیل ہے, یہ نہیں کہ ہم ان کو رائٹ آف کر دیں ایک میچ کے بعد. مایوسی ضرور ہوئی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان جو انپریڈکٹیبلٹی ہے نا دنیا بھر میں پاکستان کی, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ انپریڈکٹیبلٹی آئندہ آنے والے میچوں میں
یہ کل انگلینڈ میں کے خلاف سامنے آ سکتی ہے, انگلینڈ کو کوئی شاک دے سکتی ہے پاکستانی ٹیم؟
بالکل اسد, اس ٹیم کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں میں پچھلے چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا جو 4 جون کو میچ تھا, میں برمنگھم میں تھا, بری طریقے سے ہارے, پھر وہی ٹیم اٹھ کر واپس آ گئی اور اس نے فائنل میں ہرایا, تو یہ بھی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اور 2 گھنٹے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس, انجینئر ٹی این وان اور ایڈیٹر یاسمین جمیل. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.